جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور علم نافع کی دولت ہم سب کو عطا فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر خوبصورت بنا لو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے مہمان مفتی محمد حسن عطاری صاحب ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں ناظرین کے سوالات کی طرف۔
میرا نام سید عزیر عبد القادر ہے اور میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ مفتی صاحب، ہم آن لائن خرید و فروخت کرتے ہیں آج کل بہت زیادہ، تو اس حوالے سے ہمیں کیا کیا احتیاط جو برتنی چاہیے، کن کن چیزوں کو ہمیں جو ہے نظر میں رکھنا چاہیے؟
جی، آج کل تقریباً کہیں کہ یہ ایسا بزنس ہے جو گھر گھر کے اندر بھی ایک طرح کا داخل ہو رہا ہے، اور مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی مختلف انداز سے آن لائن یہ خرید و فروغ کا سلسلہ بہت عام ہے۔ تو کیا بیسک کیا چیزیں ہیں کہ جن کا خیال رکھنا بہت اہم اور ضروری ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلام جدید جو طریقے کار ہوتے ہیں اس کی کوئی مخالفت تو کرنے والا ہے نہیں۔
ٹھیک،
اسلام ظاہر ہے کہ ایک عالمگیر مذہب ہے اور ہر دور کے تقاضوں کے مطابق کام کاج ہو، کاروبار ہو یا دیگر معاملات ہوں، اس کے لیے اسلام کے اپنے اصول موجود ہیں۔ اب جو آن لائن کاروبار کا سلسلہ ہے جو ہمارے یہاں بکثرت ہوتا ہے، تو اس میں کئی صورتیں ہیں کہ جو جواز کی ہیں، ناجائز ہونے کی ہیں، اور کئی صورتیں ہیں کہ جو ناجائز ہونے کی ہیں۔ بنیادی اعتبار سے ایک تو آن لائن جو بھی آپ اپلیکیشن یوز کرتے ہیں یا جو بھی آپ پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں اس کے لیے، تو ان میں بہت سارے تو پلیٹ فارم وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف اور صرف آپ کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی جو بھی چیز ہوتی ہے، جو آئٹم آپ بیچنا چاہتے ہیں، آپ اس کے اوپر ڈسپلے کر دیتے ہیں، شو کر دیتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں اور آپ کو آرڈر دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی قیمت وغیرہ طے ہو کے آپ اسے بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ تو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے تو اس کو استعمال جو کیا جاتا ہے تقریباً جائز طریقے کار ہوتا ہے، سوائے یہ کہ کوئی اس کے اندر ناجائز صورت حال اختیار کرے۔ اسی طرح بعض گروپ ہوتے ہیں، واٹس اپ کا ایک پورا انہوں نے گروپ بنایا ہوا ہوتا ہے، یا وہ اپنی چیزوں کو مختلف طریقے سے مختلف لوگوں تک بھیجتے ہیں تاکہ وہ پسند کریں، تو وہ کوئی ان سے لینا چاہے تو وہ لے لے، تو اس طرح بھی ایڈورٹائز کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ پھر آگے کے جو مسائل ہیں کہ کس انداز میں وہ کاروبار کر رہے ہیں، کس طریقے سے خرید رہے ہیں، دھوکہ دہی اس کے اندر ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، قیمت جو ہے وہ کیا بتائی، چیز کیا دکھائی، یہ پھر ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ وہ تو ظاہر ہے کہ جو سامنے سامنے خریدے گا اس میں بھی اگر کوئی غلط کرتا ہے تو پھر وہ غلط کرے گا۔
ٹھیک۔
دوسرا اصل میں جو طریقہ کار ہوتا ہے آن لائن کا، وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے بہت ساری چیزیں، بہت سارے کاروبار وہ ہو رہے ہیں کہ جس میں بسا اوقات تو وہ چیز ہمارے سامنے ہی نہیں آتی، وہ چیز ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں آتی، بس آپ نے ایک اکاؤنٹ کھولا ہے، اکاؤنٹ کھولنے کے بعد اس کے اندر ایک مخصوص رقم آپ نے جمع کروا دی ہے، آپ کبھی تو اس کے اندر آپ کو صرف ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھنا ہوگا، اس پر آپ کو پیسے مل رہے ہیں، کبھی آپ کسی کو اس کا ممبر بنا دیں گے تو اس پر آپ کو پیسے مل رہے ہیں، کبھی کوئی اور سلسلہ ہوتا ہے، کبھی اور سلسلہ ہوتا ہے۔ تو ابھی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ جو آن لائن کی جو کاروبار ہو رہا ہے، بزنس جو ہو رہا ہے، اس کی ہزاروں صورتیں ہیں۔ ہم نہ اس کو مطلقاً جائز قرار دے سکتے ہیں، نہ مطلقاً ناجائز قرار دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ جائز ہو رہا ہے سارا کا سارا، یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے سامنے صورتیں ہیں کہ جو ناجائز ہو رہی ہیں، بالکل واضح طور پر ناجائز ہوتی ہیں، جن کو شریعت مطہرہ تو ناجائز کہتی ہی کہتی ہے، قانون بھی اس کو غلط کہہ رہا ہوتا ہے، اور عقل کے تقاضے بھی یہ ہوتے ہیں کہ وہ چیز ناجائز ہی ہوتی ہے۔ عقل سے مراد یہ ہے کہ تھوڑی سی فہم رکھنے والا، سمجھ رکھنے والا، سوچ رکھنے والا یہ سمجھ لیتا ہے ایک چیز غلط ہوتی ہے، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سارا کا سارا ناجائز ہے، کیونکہ اگر وہ اس کی جو شرطیں ہیں، اس کی جو کنڈیشنز ہیں، ٹرمز ہیں، وہ اگر درست ہیں، شریعت کے اصولوں کے مطابق ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کو ناجائز کہنے کی کوئی صورت نہیں بنتی۔ تو یوں یہ ایک اجمالی اور بنیادی بات ہے۔ باقی خاص جس کاروبار کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ کاروبار میں کر سکتا ہوں یا نہیں، تو اس کی جو جو ڈیٹیل ہے، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جتنی بھی ہیں وہ آپ بتائیں گے، تو اس کے بعد ہم بتا سکیں گے کہ یہ چیز جائز ہے اور یہ چیز ناجائز ہے۔
ٹھیک ہے۔ عام طور پہ جو ایک اس کو ہم چلیں متعین سوال کر لیتے ہیں کہ چیز دیکھی یا کسی نے اپنے اسٹیٹس پہ لگائی ہوئی ہے یا کسی گروپ میں بھیج دی کہ یہ چیز ہے، اتنا اس کا ریٹ ہے، سامنے والے نے کہ یہ مجھے چاہیے، اب یہ کیا کریں؟ اس سے فوراً خرید و فروخت، کیونکہ ابھی تو نہ خود اس کا مالک یہ بنا ہے نہ اس نے کوئی خریدی ہوئی ہے، تو اس میں ان کو کیا احتیاطی وہ پہلو اختیار کرنا چاہیے کہ یہ جائز ہو جائے صورت؟
اس کی صورت یہ ہے، دیکھیں کہ میں نے کہا ایک ایڈورٹائزمنٹ کر لی نا، جس سے سامنے والے نے آپ سے بات کی کہ وہ مجھے چاہیے، اب وہ چیز اگر آپ کے قبضے کے اندر موجود ہے، کیونکہ بعض اوقات وہ ہوتی ہے چیز ان کے پاس، تو اس صورت میں تو آپ اسے بیچ سکتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے میں اتنی کہ آپ کو بیچتا ہوں، قیمت طے ہو گئی، وہ لینے آئے تو اس کو آپ دے دیں۔ اور اگر وہ آپ کے قبضے میں ہے ہی نہیں، تو آپ پھر یہاں پر اس کو بولتے ہیں شریعت کی اصطلاح کے اندر وعدہ بے، یعنی آپ ایک وعدہ کر لیں کہ میں اتنے میں آپ کو بیچوں گا، اور وہ کہہ دے کہ میں اتنے میں آپ سے خریدوں گا۔
ٹھیک ہے،
یہ ایک وعدہ ہو گیا۔ اب جب خریدیں گے ایک دوسرے سے، تو اس وقت یہ سودا، اس کو بے تعتی کہتے ہیں، اس صورت میں یہ آپ کا سودا ہو جائے گا۔
ٹھیک ہے، یعنی وہ خرید و
ڈن نہ کریں اس کو اس وقت،
اس وقت ڈن نہ کریں۔
جی
اچھا، جب وہ چیز سامنے آتی ہے تو اس کے بعد بھی اس کو کچھ یعنی پسند آنے یا ناپسند آنے کے اختیارات؟
اصل میں دیکھیں شرعی اصول کے مطابق تو بندہ جب تک چیز کو دیکھتا نہیں ہے اس وقت تک اس کو اختیار ہوتا ہے، اس کو خیار رویت کہتے ہیں، دیکھنے کا اختیار اسے حاصل ہوتا ہے کہ وہ چاہے تو اس چیز کو واپس کر سکتا ہے، یہ شرعی اعتبار سے اصول ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں ہے کہ ایک چیز دیکھ لی اور اس کو سودا، ایک چیز کے بارے میں بتا دی کہ بھائی یہ چیز مجھے چاہیے، مثال کے طور پہ موبائل ہے، موبائل کا ڈبہ لے لیا، آپ اسے کھلوا دیا، اس کے بعد اس کو تھوڑی ہی کہے گا کہ مجھے یہ پسند نہیں آیا واپس لے لو، عام طور پہ قانون یہ چیز نہیں ہوتی، ورنہ شریعت کی روشنی میں اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ بندے نے جب تک وہ چیز دیکھی نہیں ہے وہ اسے واپس کر سکتا ہے، لیکن یہ شرائط لگا دیتے ہیں کہ بھائی آپ یہ دیکھ لیں یہ ڈبہ ہے اور اسے آپ کو ہم نے ڈبہ پہ ہی بیچا ہے، اس کے کھولنے کے بعد وہ کبھی بھی اسے واپس نہیں لے گا، اور اس پر دونوں فریقین عام طور پہ راضی ہوتے ہیں۔
اور یہ مخصوص آئٹم، یہ موبائل یا اس طرح کی چلیں چیزیں، لیکن ایک اس سے ہم ہٹ کر کپڑے کی بات کر لیں،
اس میں اختیار ہوتا ہے بندے کو کہ وہ واپس کر سکتا ہے، یہ میں شریعت کا اصول بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کے اندر کوئی خرابی نکلتی ہے، جو چیز دکھائی تھی ویسی وہ چیز ہی نہیں ہے، یا اس کے اندر عیب موجود ہے، خرابی موجود ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ اس کو حق حاصل ہے کہ بھائی اس چیز پر تو ہمارا سودا ہی نہیں ہوا تھا۔
ٹھیک ہے، خرید و فروخت ہونے کے بعد بھی کر کے جب یہ عیب پر مطلع ہوا۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے احکامات ہیں ناظرین کرام، یہ ہم سب کو اس حوالے سے ضرور سیکھنے چاہیے۔ الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کی ویب سائٹ پر اس طرح کے کئی فتاوی کہ جس کے اندر یہ ڈراپ شپنگ، آن لائن کاروبار، قبضے سے پہلے بیچنا، اگر وعدہ بیک تو یہ کسے کہتے ہیں، اس طرح کے کئی ایسے شرعی مسائل جو باقاعدہ بڑے آسان انداز سے اور تحریری صورت میں دارالافتاء اہل سنت کی ویب سائٹ پر یہ فتاوی موجود ہیں۔ ماہنامہ فیضان مدینہ، اس کے اندر بھی الحمدللہ دارالافتاء اہل سنت کے بھی پیجز ہیں اور ساتھ ساتھ احکام تجارت، تو یہ شرعی مسائل بالخصوص آن لائن کے بزنس کے حوالے سے بھی کئی مسائل جو وقتاً فوقتاً ان پیجز پر آپ اگر پڑھیں گے تو یہ آپ کو فتاوی، ان کے جوابات بھی ضرور وہاں سے حاصل ہوں گے۔ دارالافتاء اہل سنت کی ویب سائٹ پر آپ ضرور وزٹ کیجئے گا، انشاءاللہ بہت سی ویڈیو کی صورت میں، پروگرام کی صورت میں، یا آپ کو تحریری طور پر فتاوی پکچر کی صورت میں بھی اور ٹیکسٹ کی صورت میں بھی آپ کو یہ جوابات انشاءاللہ اس ویب سائٹ پر ضرور پڑھنے کو ملیں گے۔ مزید بھی آپ کو جو اس طرح کے شوق ہوں گے تو سوالات ذہن میں آتے رہیں گے، دارالافتاء اہل سنت رابطہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ بہتری ہی ہوگی۔ مزید بڑھتے ہیں سوالات کی طرف۔
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میں نے سنا ہے کہ جس امام کی غیبت کی جاتی ہے یا برائی کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو کیا یہ درست ہے اور ایسا کرنا کیسا، اور ہمیں اس بارے میں کیا حکم ہے؟
ٹھیک ہے، مزید سوال۔
میرا نام کنیزہ فاطمہ ہے۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے، کیا بیری کا پودا گھر میں لگا سکتے ہیں یا ہمارا منع کرتے ہیں، کیا جنات آتے ہیں؟
بیری کا پودا لگا سکتے ہیں، جنات آتے ہیں اس کے اوپر؟
جنات نہیں، کیا کرنے کے لیے آتے ہیں بیری کے پودے پر؟
پوچھ رہے ہیں.
تو شرعی اعتبار سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بیری کا پودا ہو یا کسی اور قسم کا پودا ہو، گھر میں جو آپ کی جگہ ہے تو اس میں لگانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا باہر آپ کی اپنی جگہ ہے، لوگوں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں آنے جانے کے اندر، وہاں آپ اپنی جگہ پر پودا لگاتے ہیں، تو چاہے وہ بیری کا ہو یا کوئی اور درخت ہو، اسے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی یہ رہا ہے جنات آتے ہیں، تو جنات یہ ہر جگہ پر تقریباً موجود ہوتے ہیں، بیری کے درخت کے وہ محتاج بھی نہیں ہیں. عام طور پہ گھروں کے اندر رہتے ہیں، مسلمانوں کی گھروں کی چھتوں پر رہتے ہیں، دسترخوانوں پہ بسا اوقات موجود ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے اس کو جن بنایا ہے. جن کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آنکھوں سے پوشیدہ ہوتا ہے، جس کو دیکھا نہیں جا سکتا. تو بنایا ہی وہ مخلوق ہے کہ جس کو چھپایا ہوا ہے، ظاہر کرنا نہیں تھا، ورنہ ظاہر ہے کہ ہمارا جینا مشکل ہو جاتا. تو اس لیے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اسے گھبرانا بھی نہیں چاہیے، اور پودا لگا سکتے ہیں، بیری کا پودا بھی لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے.
بعض لوگ گھروں کے اندر بھی جو درخت ہوتے ہیں، اور درخت اب ہے اس کیفیت میں، یا زمین بیچی، پلاٹ بیچ دیا، اس میں اگر درخت موجود ہوتے ہیں تو بعض وقت ان کے بکنے بھی بڑے مسئلے مسائل ہیں کہ یار درخت کتنا پرانا ہے، وہ اتنا پرانا ہے، تو سامنے والی کی ہمت نہیں ہوتی اس کو کاٹیں، اور نہ ہمت یہ ہے کہ اس کو برقرار رکھیں، جو گھر کے بالکل بیچ میں یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو سنا ہے اس سے ویلیو بھی کئی جگہوں پہ پلاٹ کی وہ کم ہو جاتی ہے اس وجہ سے. تو یہ لوگوں میں جو ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ یہ پرانا درخت ہے تو یہاں ہیں کچھ نہ کچھ ہیں، تو کیا ہے یہ
درخت؟ ظاہر ہے کہ مفید چیز ہے، جب بھی تو اتنی بڑی مہم چلائی ہوئی ہے دعوت اسلامی نے، اور یہ ہر ایک جانتا ہے کہ درخت فائدے مند ہی ہوتے ہیں. اب وہ پرانا ہے یا نیا ہے، اس سے بظاہر شرعی اعتبار سے تو کوئی اس میں ایسی کوئی تفصیل ہم نے پڑھی نہیں ہے کتابوں کے اندر کہ درخت پرانا ہو گیا تو اس کے اوپر کوئی جنات نے آ کے بسیرا کر لیا. بلکہ بعض درخت تو بڑے پرانے پرانے ہیں، اور وہ بڑے مقدس درخت ہوتے ہیں، تو ان کو تو دیکھنا، ان کے پاس سے گزرنا، یہ تو بڑی برکت والی باتیں ہوتی ہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بڑا پرانا درخت تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
بیت رضوان والے تھے،
وہ درخت تھا. اس کے علاوہ ایک اور درخت تھا کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سے ہو کے گزرے تھے، وہ چھوٹا تھا. بعد میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اس سے نیچے سے جھک کر گزرے تھے، حالانکہ وہ اونچا ہو چکا تھا. تو درخت پرانے بھی ہوں بڑے بھی ہوں، تو اس میں بظاہر شرعی اعتبار سے تو کوئی ایسی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی پریشانی آتی ہو، اور ایسا وہم بھی نہیں رکھنا چاہیے. باقی کسی درخت پر جنات کا ہونا، کسی پر نہ ہونا، یہ عملیات کی فیلڈ ہے.
ٹھیک ہے. اچھا، باقی جن کا لفظ سنتے ہی کلمہ آدمی ڈرتا ہے، تو شریر جنات سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ایسے بھی جنات ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں کئی چیزوں میں؟
دیکھیں، اللہ پاک نے ہماری حفاظت کے لیے فرشتے رکھے ہیں.
ٹھیک.
اسی طرح جو نیک اور مسلمان جنات ہوتے ہیں وہ تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، اور بسا اوقات ایسے جنات کے لیے وہ سدے باب کا ذریعہ بنتے ہیں کہ جو تکلیف دینے والے ہوتے ہیں. اور ایسے واقعات بھی موجود ہیں کتابوں کے اندر کہ انہوں نے تکلیف دینے والے جنات کو دور کیا ہے. تو جنات بہرحال ایک فطری چیز ہے. ایک تو دیکھیں فطری اس اعتبار سے ہے کہ ہمارے بچپن سے ہی عام طور پہ جنات کا خوف ہمارے دلوں کے اندر ڈال دیا جاتا ہے، اندھیرے کا خوف ڈال دیا جاتا ہے، مختلف چیزوں کا خوف ڈال دیا جاتا ہے. تو اب طبیعت کے اندر وہ ایک خوفناک مخلوق، یعنی جن کا تصور آتے ہی ایک خوفناک مخلوق ہمارے ذہن کے اندر آتی ہے. حالانکہ حقیقت میں یہ جتنی بھی تصورات ہمارے سامنے ہیں، ہم میں سے کسی نے بھی وہ جن دیکھا ہی نہیں، اور عام شخص تو جن دیکھ بھی نہیں سکتا. یہ تو کبار اولیاء کرام، بڑے بڑے اولیاء کرام ہوتے ہیں، انبیاء کرام ہوتے ہیں، جن کے سامنے کبھی وہ اصلی صورت کے اندر ظاہر ہو گئے. ورنہ جیسے پری ہوتی ہے، ایک چڑیل ایک پری ہے، چڑیل بھی جنی ہے، پری بھی جنی ہے. لیکن اب پری کا تصور آتا ہے تو وہی کہ دو پر لگے ہوئے ہیں، وائٹ کلر کی پری ہے، وہ اڑتی ہوئی جا رہی ہے ہمارے ذہن کے اندر. اور جہاں جن کا تصور، چڑیل کا تصور آیا، تو پتا چلا وہ لمبے لمبے بال ہیں، دانت نکلے ہوئے ہیں، بھیانک صورت بنی ہوئی ہے. تو یہ سارے ہمارے اپنے تصورات بنائے ہوئے ہیں. دیو کا تصور آیا تو وہ کوئی، اس کا سر پتہ نہیں کون سی بلڈنگ سے جا کے ٹکرا رہا ہے یا آسمان سے ٹکرا رہا ہے. یہ تصورات جو ذہن کے اندر ڈال دیے گئے، تو پھر اب یہ ہوا کہ وہ خوف دلوں کے اندر بیٹھ جاتا ہے. تو اب یہ فطری چیز ہو جاتی ہے. ورنہ حقیقت کے اندر اگر انسان بے خوف ہو اور ان سے ڈرے نہ، تو پھر یہ انسان کو ڈراتے بھی نہیں ہیں.
بعض لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت نہیں جنات کا یہ تذکرہ ہونا، ہونا تو دن میں ہو جائے، جو سونے کا وقت ہے تو اس وقت جنات کا کوئی کریں گے تو پھر اور خوف آتا ہے، تو وہ ذہن میں مختلف چیزیں ہیں. ویسے گھر والے ڈرا ڈرا کے بھی رات کو ہی بچوں کو ڈرا کے سلاتے ہیں کہ کوئی آ جائے گا, یہ آ جائے گا یا وہ. اس میں سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے تو 3 دن کے لیے, اگر دن میں پڑھی جائے گی تو 3 دن کے لیے وہاں سے شریر جنات سے اس گھر کی حفاظت ہوتی ہے. جس رات میں پڑھی جائے گی تو 3 راتوں کے لیے اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے گا. تو سورہ بقرہ کی تلاوت کریں, انشاءاللہ اس میں خیر اور عافیت سلامتی ہی نصیب ہوگی. مزید ویڈیو کو.
میرا نام محمد قاسم ہے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے یہ کہ سجدہ شکر وضو کر کے ادا کرنا چاہیے.
وضو, جی بالکل, سجدہ شکر کے لیے بھی وضو کرنا یہ ضروری ہے. وضو کر کے ہی سجدہ شکر ادا کیا جائے گا.
یعنی اس میں تمام چیزیں, قبلہ روح ہونا,
باوضو ہونا اور وقت مکروہ نہ ہونا, یہ سب چیزیں اس کے اندر لحاظ کی جائیں گی.
ٹھیک ہے, سجدہ شکر میں, بلکہ سجدہ شکر میں جن اوقات میں نوافل بھی منع ہے ان کا بھی.
بالکل, ان اوقات میں اس کو سجدہ شکر بھی ادا نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ نفلی سجدہ ہے.
صحیح, اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جیسے ہی خوشی ملی فوراً گر جاؤ سجدے میں, یا جہاں بھی کچھ جگہ
بھیجا ہوگا, یعنی وہ سجدہ شکر نہیں ہوگا, بس وہ ایسے ہی جھک جانا ہے. اور سجدہ شکر جس کو باقاعدہ سنت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کے مرنے کی جب خبر سنی تھی کہ اس کو مار دیا گیا ہے جنگ بدر کے اندر قتل ہونے کے اس کے بارے میں, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ شکر ادا کیا تھا.
ٹھیک,
کہ اس امت کا جو فرعون تھا وہ مارا گیا.
صحیح, نیت کیا ہوتی ہے سجدہ شکر میں؟
یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عطا کی ہے میں اس کے اوپر اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا ہوں.
ٹھیک ہے, مکمل طریقہ کیا ہوگا, کھڑے ہو کر کرنا یا بیٹھے بیٹھے بھی کر سکتے؟
جس قدر اس کے اندر مشقت ہوگی اتنا ہی بہتر ہوگا. جیسے سجدہ تلاوت ہے اس کا طریقہ کار بھی یہ تکبیر کہ کھڑا ہو کر سجدے کے اندر جائے, تو اسی طرح سجدہ شکر کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے کے اندر جائے, تسبیح پڑھے اور کھڑا ہو جائے, اس کا سجدہ شکر ادا ہو گیا.
ٹھیک ہے, کچھ مسجد بھی شامل کرتے ہیں. ایک سوال کسی نے پوچھا ہے کہ غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے یا غیر مسلم, کیا کہیں گے اس کو؟
حدیث پاکی کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے.
فطرت,
اور فطرت سے مراد یہی اسلام ہے کہ اللہ پاک نے اسے دین پر ہی پیدا کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو اس کے والدین ہوتے ہیں, یونصران ہی و یہودان ہی و یمجسان ہی, یعنی اس کو یا تو اس کے والدین میں سے کوئی یہودی ہوتا ہے تو اس کو یہودی بنا لیتا ہے, عیسائی ہوتا ہے تو عیسائی بنا لیتا ہے, یا مجوسی ہوتا ہے تو مجوسی بنا لیتا ہے. تو اصل دین فطرت پر بندہ بچہ پیدا ہوتا ہے, اور جب وہ شعور لے کر شعور آ جاتا ہے, اس کے اندر سمجھ آ جاتی ہے, تو پھر اس صورت میں اس کا اپنا اسلام و کفر اس کا اعتبار ہوتا ہے. یعنی سمجھ آنے لگ گئی کہ اس کو دین کسے کہتے ہیں, اب بھی اگر اسی دین پر رہتا ہے تو اب اس کے اوپر کفر ہی کے احکام لگتے ہیں.
ٹھیک ہے, مزید سوال.
میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ظہر کی جو سنتیں ہوتی ہیں جو نماز سے پہلے پڑھتے ہیں فرض ہے, تو اتنا اگر ہم پہلی رکعت میں غلطی سے قل اعوذ برب الناس پڑھ لیں, یعنی کہ قرآن کی آخری سورت پڑھ لیں, تو باقی رکعتوں میں کون سے اوتے پڑھیں گے؟
اس میں دیکھیں, جب دوسری رکعت پڑھیں گے تو اس کے اندر سورہ ناس ہی پڑھیں گے, اور اس کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر جو مختلف فتاوی کا ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ اب یہ دو جدا گانا رکعتیں ایک طرح سے قرات کے حوالے سے ہو جائیں گی. اس میں چاہیں تو اس سے پہلے والی بھی پڑھ سکتے ہیں صورتیں, لیکن بہتر یہی ہے کہ سورۃ الناس ہی ان چاروں رکعتوں کے اندر پڑھی جائے.
موقعہ اور غیر موقعہ دونوں
کا حکم ایک ہی طرح ہے. جی
ٹھیک ہے, سنتوں میں اگر کوئی دو کے بعد
پڑھنا چاہے تو دوسری صورت بھی اس کے اندر, پہلے والی صورت بھی پڑھ سکتا ہے, کہ اب وہ ترتیب اس کے اندر لازم نہیں رہے گی.
ٹھیک ہے, مزید سوال.
کہ اگر کسی نے ظہر کی 4 رکعت سنت مؤکدہ کے پہلے آدھے میں اتحیات آخر تک دعائے معصورہ تک پڑھ لی مگر سلام نہ پھیرے, اور تیسری رکعت میں ثنا بھی پڑھ لی, یعنی سنت غیر مؤکدہ کی سنت مؤکدہ پڑھ لی, تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟
جی, سنت غیر مؤکدہ کو مؤکدہ کی طرح پڑھ لیا,
سنت غیر مؤکدہ کو مؤکدہ کی طرح پڑھ لی, یعنی دعائے معصورہ نہیں پڑھی, درود ابراہیم نہیں پڑھا, تو یہ پڑھنا بہتر تھا, چاہیے تھا کہ اسے پڑھتے, چھوڑا تو اچھا نہیں کیا, لیکن بہرحال نماز آپ کی بلا کراہت ہو جائے گی,
نماز ہو جائے گی. اور اگر غیر مؤکدہ کو مؤکدہ کی طرح, یعنی جیسا کہ یہ تو انہوں نے یہی کہا, لیکن اگر مؤکدہ کو ایسا کیا تو
ہاں, تو پھر اس صورت میں مثال کے طور پہ دوسری رکعت کے بعد جو ہے وہ درود ابراہیم پڑھ لیا, یا اس کے بعد سورت بھی پڑھ لی, یا اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا, یا اتنا بیٹھا رہا, تو اس صورت میں تو اس کے اوپر اگر جان بوجھ کے ایسا کیا تو نماز اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گی, واجب الادا ہوگی, اور اگر غلطی سے ایسا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں سجدہ صاحب اسے کرنا ہوگا, نماز اس صورت میں اس کی ہو جائے گی.
ٹھیک ہے, سوال ہے مجھ سے, موبائل پر قرآن مجید پڑھنے کے لیے وضو لازمی؟
بہتر یہی ہے کہ وضو کیا جائے.
ٹھیک,
یعنی جب आपकी स्क्रीन के ऊपर कुरान पाक शो हो रहा हो तो उसको टच करने के लिए अफजल तरीकेकार यही कि उसको उस वजू कर लिया जाए, लेकिन अगर बावजू रहें, और क्योंकि इसमें उलमा का इख्तिलाफ है, कई उलमा ये कहते हैं कि ये जो हमें हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा है ये कुरान मजीद फुरकान हमीद ही है, तो लिहाजा इसको बेवजू टच नहीं किया जाएगा। जबकि एक बहुत बड़ी तादाद उलमा की है जिनका ये कहना है कि ये सिर्फ रेजिज हैं, शुआएं हैं, ये हकीकतन कुरान मजीद फुरकान हमीद नहीं है, इसीलिए जब इसको हम बंद करते हैं तो ये फिर हमारे सामने मौजूद नहीं रहता, तो उसको टच कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि वजू करके ही उसे पढ़ना अफजल है, तो छूना तो बदरजा अवला ये बेहतर है कि बंदा वजू करके ही उसे छुए।
ठीक है, मजीद सवाल।
सवाल ये है कि जब हम तीन रकतों वाली नमाज पढ़ते हैं, मसलन मगरब की फर्ज हो गया या वितर हो गया, तो तीसरी रकत में हम अत्तहियात नहीं बैठते, चौथी रकत के लिए खड़े हो जाते और चौथी रकत के सजदे तक वापस भी नहीं आते, तो इस सूरत में अब इजाफी एक रकात साथ मिलानी है या दो मिला? अगर दो मिलाएंगे तो वो टोटल पांच रकते हो जाएंगे, वैसे बाकी रूल तो यही है कि दो रकते हैं फिर इजाफी पढ़नी।
मगरिब के अंदर ये हुक्म नहीं है कि अगर तीसरी रकात का कादा छोड़ के चौथी रकात के लिए खड़ा हो गया तो उसमें उसने एक रकात मजीद नहीं मिलानी, ये दूसरी नमाजों के लिए हुक्म है कि उसमें एक रकात और मिलाने का हुक्म होता है,
उसमें एक जो एक जायद हो गई,
यानी इन्होंने सिद्धा कर लिया ना पांचवी रकात का, मिसाल के तौर पर जोहर की, मगरिब का तो मामला ही अलग है ना, मगरिब में तो उसे मिलाने की इजाजत ही नहीं है, जोहर की मिसाल के तौर पर पांचवी का इन्होंने सिद्धा कर लिया और अब इनके लिए हुक्म ये होगा कि छठी रकात भी उसके साथ मिला लें।
मिला लें जी, लेकिन मगरिब में अगर तीन पढ़ ली और अब चौथी के लिए खड़ा हुआ,
सिद्धे से पहले पहले लौट आए, अगर नहीं लौटा सिद्धा कर लिया तो इस सूरत में
एक्स्ट्रा नहीं मिलाएंगे,
एक्स्ट्रा नहीं मिलाएंगे।
ठीक है, और वो नमाज दोबारा पढ़ेंगे
जी
जिसमें कायदा खीरा इन्होंने तर्क किया जी। मजीद सवाल।
हजूर मेरा ये सवाल है कि अगर इशा के वितरों में दुआए कुनूत ना आती हो तो उसकी जगह और कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए?
दुआए कुनूत पहले याद करनी चाहिए और कोशिश यही करें, क्या करें
जी? यही हुक्म है कि जब बड़ी बड़ी चीजें याद कर लेते हैं तो दुआए कुनूत जो मासूर है, जो हम पढ़ते हैं नमाज के अंदर, वही याद करें, लेकिन बिल फर्ज अगर से ये याद नहीं है तो फिर इस सूरत में ये अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार जब तक नहीं आती तो ये पढ़ लें, और ये नहीं आती तो कोई और दुआ, दुआए मासूरा जो हो उसमें से कोई दुआ पढ़ लें जब तक याद नहीं होती, लेकिन बिलाल इसे याद करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए।
ठीक है, मजीद सवाल।
अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, मैं मस्जिद की इंतजामिया में हूँ। कुछ लोग हमारे पास आते हैं, हमें मुख्तलिफ मद में पैसे देते हैं, तो एक शख्स आया उसने कहा कि मैं जनाब ये पैसे दे रहा हूँ, ये इमाम साहब की तनख्वाह में या उनके मुशायरे में शामिल कर लें, लेकिन वो हमें वक्त पर नहीं देते हैं, कभी आगे पीछे हो जाते हैं, तो क्या हम मस्जिद के पैसे इमाम साहब को जो हम अपनी तारीखों में देते हैं दे दें और उनके पैसे हम अपने बजट में शामिल कर लें? मुझे इसका जवाब चाहिए।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी, क्या फरमाते
हैं? देखिए ऐसे में यहाँ दो तरह की सूरतें बनती हैं, एक सूरत तो ये है कि इमाम की जो सैलरी होती है वो जैसे मस्जिद का उमूमी चंदा है उस एतबार से वो बंदा भी इनको दे रहा है,
ठीक,
यानी जैसे एक तो है कि किसी ने खास तरकीब कर दी कि भाई इमाम साहब की सैलरी है ही मेरे जिम्मे,
ठीक है,
वो मस्जिद के थ्रू नहीं जाएगी, वो मेरे ही जरिए जाएगी, अब उसमें तो जाहिर है कि वो जो मुकर्रर करेगा छुट्टियां वगैरह के, वो मिसाल के तौर पर इमाम साहब ने छुट्टियां कर ली तीन चार पांच और उससे हटके छुट्टियां कर ली जिस पर कटौती बनती है, तो अब अगर उमूमी चंदे के जरिए दिया जाता तो नतीजा ये निकलता कि उसमें से कटौती करना पड़ती, लेकिन एक शख्स है कि जो अपनी जाती रकम दे रहा है और कहता है कि ठीक है भाई इमाम साहब ने तीन चार छुट्टियां की हैं तो मेरी तरफ से ये ओके हैं, इनको छुट्टी नहीं करनी चाहिए, लेकिन किसी उजर की वजह से मैं छुट्टियां की हैं तो वजीफा पूरा उनको दे दें, ये रकम मैं दे रहा हूँ, इस तरह के अकाम ये जुदा कान होते हैं। अब ये जो शख्स इनको दे रहा है ये किस नौयत की दे रहा है कि उमूमी चंदा, मिसाल के तौर पर इमाम साहब की जो सैलरी होती है 30,000 रुपए है और जो चंदा होता है जो ये शख्स देता है ये 20,000 रुपए देता है, 10,000 रुपए जो उमूमी चंदा होता है उसमें से दिया जाता है, तो गोया कि ये जो उमूमी चंदा है उसकी रकम एक तरह से ये शख्स दे रहा होता है और इसने ये कहा होता है कि भाई मेरी रकम जो है वो इमाम साहब की तनख्वाह के अंदर इस्तेमाल की जाए, तो ठीक है वो उस महीने के साथ मुकर्रर नहीं रहेगी, वो जिस महीने में उसको उस महीने दे दी है तो फिर अगले महीने के अंदर उसकी रकम को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन दी ही उसने खास इस मद में है कि इस महीने की जो तनख्वाह है या हर महीने की खास तनख्वाह اسی کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے اور وہ اس مہینے کے لیے دے رہا ہوتا ہے تو پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی طرف سے پہلے سیلری دے دیں اور پھر اس کی سیلری اپنے پاس رکھ لیں, یا تو اس سے بات کر لیں کہ بھائی ٹھیک ہے اگر آپ نے فلاں تاریخ تک دے دی, تین تاریخ تک, چار تاریخ تک دے دی آپ نے, تو ٹھیک ہے آپ کی رقم ہم دے دیں گے, ورنہ یہ کہ آپ کی رقم ہم
جمع کر لیں گے
اور اگلے مہینے اس کو امام صاحب کو سیلری کے اندر دے دیں گے.
ٹھیک ہے, کہ مشورہ کیا دیں گے آپ؟ بعض اوقات لوگ مسجد کو فنڈ دیتے بھی ہیں نا تو بڑی تعین کے ساتھ, میرے ساتھ پچھلے دنوں ایک کسی نے مسئلہ پوچھا کہ بھائی مسجد کو دیا ہوا ہے کسی نے اور کہا ہے کہ جب محراب کا کام ہوگا نا تو یہ 1,00,000 روپے محراب میں استعمال ہوگا, اب اس کے علاوہ نہیں.
بڑا مشکل مرحلہ ہے.
اچھا بات آپ یہ دیکھیے کہ وہ بےچارے کسی اور طرح کے پھنسے ہوئے کاموں میں, کچھ اور ایسے اہم کام ہیں ابھی, ان کو اگلا پورا حصہ ان کا مسجد کا شہید ہی نہیں کیا انہوں نے, وہ اور چیزیں بنا رہے ہیں مسجد کو, کچھ انہوں نے پیچھے تو اونچا کرنا ہے, وضو خانے دیگر جن, لیکن وہ بھائی وہی جواب انہوں نے کہ بھائی نہیں ایسا کہ اس کو محراب کے کاموں. اب اس پہ گزرتے گزرتے یوں کئی سال ہو گئے کہ یعنی وہ پیسے ان کے پاس رکھے ہوئے امانت کے طور پہ اور وہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ محراب میں استعمال.
پھر تو محراب آدھی بنے گی, یعنی اگر اس,
اب تو
ایسی بات ہے جب اتنے سالوں کے بعد محراب بنے گی
اب تو کچھ ہی بنے گی,
قیمتیں بہت سارے بہت زیادہ بڑھ چکی ہوگی.
جی ہاں,
تو دیکھیں اس میں مشورہ یہی ہے کہ اب محراب ہو یا کوئی اور حصہ ہو مسجد کا, اصل میں بعض اوقات لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ بنے مسجد کے اندر ہمارے پیسوں سے کہ جہاں نماز پڑھی جاتی رہے گی.
جی ہاں,
نماز کے لیے وہ جگہ استعمال ہو, تو آپ دیکھ لیں کنڈیشن کو کہ وہ جگہ اس کسی اور جگہ کا آپ کہہ دیں کہ بھائی اس جگہ اس کو استعمال کر لیں, مخصوص آپ محراب کے لیے دے دیں اور پھر اس طرح کی صورتحال پیش آ جائے تو 1,00,000 روپیہ کب تک سنبھال کے رکھیں گے؟
کب تک سنبھال کے
سنبھالنا مشکل, اور پھر اس کے بعد جو ہے مختلف چیزوں کے اندر رقم کی ضرورت پڑی ہوئی ہوتی ہے, تو ہر ایک کا ایسا ذہن بھی ہو
سنبھال کے رکھنے والا,
یہ بہت کم اور نادر ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی احتیاطیں برتے ہیں. عام طور پہ لوگ جو کمیٹی کے اندر آتے ہیں وہاں ان میں کون علامہ صاحب ہوتے ہیں, کون مفتی صاحب ہوتے ہیں, ان کو
پوچھنے کا بھی سمجھ نہیں, یہ بھی تو پوچھ لیں لیکن پوچھنے کی بھی
ان کو عام طور پہ یہ ذہن نہیں ہوتا کہ پوچھ کے یہ کریں. عام طور پہ تو وہ بس ہم جو چاہیں وہ کریں گے, یعنی ایک تو ہوتی ہے دادا گیری, وہ جدا گانا چیز ہوتی ہے, اور یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اپنا ذہن ہوتا ہے کہ بس ہم مسجد کی خدمت کر رہے ہیں, اور وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم اب جو خدمت کر رہے ہیں اس میں جو طریقے کا ہم استعمال کریں گے وہ ٹھیک ہو جائے گا. حالانکہ ظاہر ہے کہ جو طریقہ وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتا,
غلط ہے,
بالکل غلطیاں اس میں ہو رہی ہوتی ہیں, شرعی خرابیاں, بعضوں کا تاوان ان کے اوپر لازم آ رہے ہوتے ہیں. تو یہ پوچھنے کا ذہن بھی ہونا چاہیے, اور دینے والوں کو بھی اگر کوئی خاص اس نے کام کرنا ہے تو علماء سے مشورہ کر لے, کسی مفتی صاحب سے مشورہ کر لے کہ میں نے کس انداز میں رقم دینی ہے, ورنہ پھر آپ خود بھی آزمائش میں آئیں گے اور وہ لوگ بھی آزمائش کے اندر آ جائیں گے.
ٹھیک ہے, وضو خانے بعض اوقات استنجا خانے بننا یہ اتنا مشکل کام ہو جاتا ہے کہ اگر یہ خاص الگ سے کوئی بنا رہے ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اس میں پیسے کہاں سے دیں, اس میں تو پیسے دیں گے تو اس میں کہاں سے ثواب ملے گا. مجھ سے کسی نے آ کے سوال کیا کہ استنجا خانے میں دینے سے کیا ثواب ملے گا مسجد کے, میں نے کہا مجھے یہ بتائیں عالی شان مسجد بنی ہو, بہت خوبصورت, اور آپ کہیں سفر سے بالکل گاڑی آپ نے روکی, اتنی خوبصورت مسجد, اب آپ نے نماز پڑھنی تو آپ کو کہیں استنجا خانہ نہیں ہے, وہ ذرا آپ خود ہی کوئی ترکیب کر لیں, مسجد بڑی اچھی بنی ہوئی ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ بولے ہاں یار یہ تو سب سے اہم ضرورت ہے, جس طہارت کو نماز کا آلہ بنایا گیا ہے جس کے لیے آپ کو وہ نماز ہی آپ نہیں پڑھ پائیں گے اس کے بغیر, تو ایسوں کو کیا سمجھائیں گے؟
بیوقوفی اس میں بہت بڑی نادانی ہوتی ہے, لوگ یہاں تک کرتے ہیں کہ بھائی جو ناجائز پیسہ ہے, مثال کے نعوذ باللہ کسی کا سود کا پیسہ,
ہاں وہ استنجا خانہ,
کیونکہ وہ اس کے مسجد کا استنجا خانہ بنا دیں گے, بندہ خدا اس کا مصرف یہ تھوڑی ہے, اس کی رقم شریعت نے الگ رکھی ہوئی ہے کہ وہ اگر بالفرض اللہ نہ کرے ایسی رقم آپ کے پاس آ گئی ہے تو پھر وہ کس کو دینی ہے, اس کے احکام جدا گانا ہوتے ہیں, اور اس کو یہ جا کے مسجد کے استنجا خانے میں, جائز تھوڑی مسجد کا استنجا خانہ اس سے بنانے میں, یعنی ویسے تو استنجا خانے کا نام سن کے, ٹوائلٹ کا نام سن کے ایک عجیب سا بندے کا ظاہر کہ اچھا نہیں لگتا کہ وہ یہ چیز بنائے, یا اب تو اچھا لگنے کی بھی عجیب سی بات ہے, ٹوائلٹ کے اوپر 20-25-30-30 لاکھ روپے لوگ خرچ کر رہے ہوتے ہیں,
بالکل
جو چیزیں اس میں لگا رہے ہوتے ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ غریب کا گھر پورا بن جاتا ہے,
اور
اتنے بڑے بڑے تو ہم بتاتے ہیں دکھاتے ہیں گھروں کو, جب دکھا رہے ہوتے ہیں تو کھول کے جو دروازہ بھی ٹوائلٹ کا دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ٹوائلٹ بنایا ہوا ہے, تو یہ تو آج کل یہ سلسلہ ہو چکا ہے. تو مسجد کے اندر ظاہر ہے کہ اب یہ جو ہے وہ اگر استنجا خانے نہ ہو تو جیسے آپ نے مثال دی سفر سے دور سے آیا بھائی نماز پڑھنی ہے اندر, گھسا وضو خانہ ہی نہیں اندر اور تیز پیشاب لگا ہوا استنجا خانہ ہی نہیں ہے, تو اب کیا کرے گا وہ؟ تو اب ظاہر ہے کہ اس حالت میں مثال کے طور پر وضو ہے اس کا
جی
اور تیز پیشاب کی حاجت ہے اسے,
اب بھی نماز
مکروہ تحریمی ہو جائے گی اس کی, تو اس کا مطلب ہوا کہ نماز کے ٹھیک ہونے کے لیے استنجا خانہ اس کے کام آیا.
بالکل
ٹھیک ہے. اس طرح کی میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو استنجا خانہ بھی ہے نا, جو باتھ روم بنتے ہیں, اگر بندہ اس کی نیت اچھی ہونا تو اس کے اندر کئی سنتیں ادا کرنے کا ثواب مل سکتا ہے.
ظاہر ہے
الٹا قدم اندر داخل کرے گا, جانے سے پہلے اس کی دعا پڑے گا, اور جو شریعت نے احکام دی ہیں اس پر عمل کرے گا تو اس کو ثواب ملے گا اس کے اندر. تو ایسی سوچ نہیں رکھنی چاہیے, ورنہ تو پھر بڑی آزمائش آ جائے گی. اور بیرون ملک تو بعض مسجدیں, جب ہم لوگ گئے تھے ترکی میں ایک جگہ پر, تو ایک جگہ وضو خانہ دیکھ کر, میں حضرت بیرم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار تھا, اس کے برابر میں وضو خانہ دیکھ کر ہماری آنکھیں کھل گئی تھیں کہ وہ پتہ نہیں وضو خانہ تھا یا کسی محل کا جو ہے نا وہ بارہ دری بنی ہوئی تھی. تو وہ باہر تو اس طرح کے وضو خانے اور استنجا خانے بناتے ہیں,
مطلب
بہت اچھے بناتے ہیں اس حوالے سے کہ بندہ جو ہے وہ آرام سے وضو کر سکے, اپنی حاجتوں کو پورا کر سکے.
ٹھیک ہے, بہرحال یہ بھی ایک کام ہے, اور یہ بھی اہل محلہ مسجد کے اراکین کمیٹی وغیرہ یہ سب کے ذمے کہ اس کے لیے بھی جتنا اچھا سا اچھا آپ کر سکتے ہیں, لوگوں کو اچھی سہولت دے سکتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کے نمازی خوشی ہوں گے, اس سے نمازیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا. کیونکہ بعض اوقات یہ چیزیں جو وضو خانہ ہے یا استنجا خانہ, اس کی طرف صفائی ستھرائی کے معاملات جب کمزور ہوتے ہیں تو اس میں کئی حساس نمازی ایسے بےچارے ان کو بہت دقت ہو جاتی ہے. تو جتنا آپ اچھی نیت سے یہ والے کام بھی سر انجام دیں گے تو انشاءاللہ آپ بہتری ہی اس میں رہے گی. مزید سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. ایک سوال رہ گیا تھا, کوئی امام کی غیبت کرتا ہے تو اس میں کیا اس مقتدی کی نماز ہو جاتی ہے؟
مسئلہ یہ ہے کہ غیبت تو عام مسلمان کی بھی ناجائز و حرام ہے, گناہ ہے, بلا اجازت شرعی جو ہے وہ غیبت تو کر ہی نہیں سکتے, اور مقتدا پیشوا امام اس کی غیبت کرنا اور زیادہ ناجائز و حرام ہو جائے گا. اور غیبت یاد رکھیے کہتے ہی اس بات کو ہیں کہ پیچھے سے کسی کی ایسی برائی بیان کرنا جو اس کے اندر موجود ہے, اس کو اگر کوئی بیان کرتا ہے تو پھر یہ غیبت کہلاتی ہے. اگر نہیں ہے اس کے اندر برائی تو پھر یہ بہتان ہو جاتا ہے, تہمت ہو جاتی ہے. تو غیبت کرنا یہ ناجائز و حرام ہے. اب امام کی بھی کی تو گناہ کیا, لیکن اگر امام کے اندر کسی طرح کی کوئی خرابی شرعی اعتبار سے موجود نہیں ہے, مثال کے طور پر, ہاں امامت کے اعتبار سے, مثال کے طور پر امام کی جو خرابی اس نے بیان کی کہ امام کے کپڑے میلے ہیں,
ٹھیک,
یہ بھی غیبت ہے. ٹھیک ہے, امام صاحب جو ہے وہ مثال کے طور پر یہ کہا کہ وہ ان کا گھر خراب ہے, گاڑی خراب ہے, یا کوئی اور ان کی خرابی بیان کی جو شرعی اعتبار سے نہیں تھی, امامت کی خرابی نہیں تھی, اور اب یہ جو نماز پڑھنے گیا اس کو پتہ ہے کہ امام صاحب امامت کے پورے اہل ہیں, ان کے اندر امامت کی کمی نہیں ہے, تو ان کے پیچھے جب نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز تو بہرحال ہو جائے گی, لیکن غیبت کا گناہ بہرحال اس کے سر یہ رہے گا.
اچھا جی, یہ سوال ہے کہ خواتین کی طرف سے کہ مخصوص ایام میں کیا سجدہ شکر ہو سکتا ہے؟
نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کے لیے پاکی شرط ہے اور یہ پاک نہیں ہے, تو اس صورت میں ان کا سجدہ شکر ادا نہیں ہو سکتا. اور یہ ایک صورت ہے شکر ادا کرنے کی, یعنی جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملی ہے تو اس پہ بندہ سجدہ شکر ادا کر رہا ہے. تو اس شکر ادا کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں, تو زبان سے بھی شکر ادا کیا جا سکتا ہے, اور جو نعمت اللہ پاک نے دی ہے اس مقصد میں اس نعمت کو استعمال کرنا یہ شکر کا سب سے بڑا طریقہ کار ہے, سب سے بہتر طریقہ کار ہے کہ اسی مقصد کے اندر اس نعمت کو بندہ استعمال کرے. تو جو اللہ نے نعمت دی ہے آپ اس کو اچھے مقصد میں استعمال کریں, یہ بھی اللہ پاک کا شکر ادا ہو جائے گا.
ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ نیک اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.
جانے مسائل دو علماء سے پوچھیں, یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملائے.